ہم سب کو ضروری ہے کہ دین کے علوم کا علم حاصل کریں، دین کے بارے میں معلومات ضروری ہے، اور ان دنوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنے اولاد چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ادا کریں۔ یہاں کوئی تجارت نہیں، یہاں کوئی اور دوسرا کام نہیں، اس وجہ سے چاہیے کہ اپنے اس وقت کو کمانے کے لیے علم کی مجالس میں بیٹھیں۔ کوئی بھی مجلس علم کی ہو، آپ اس میں بیٹھیں، نیک بات سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے پر ترغیب دی ہے، خاص طور پہ آپ نے فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو ہماری باتوں کو سنتا ہے، سن کر کے یاد کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں ایک بات معلوم کر کے چپ رہیں، بلکہ کہیں بھی اس کی ضرورت محسوس کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ دین کا مسئلہ، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز، چونکہ صلات جس کو کہتے ہیں عربی میں، نماز بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا، تشہد، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واجبات اور فرائض کیا ہیں اس کو ہم سیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرف سے ہم بہت کمی کر رہے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، کوئی شخص کوئی تجارت کھولنا چاہتا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو ہزار آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ اس کام کو ہم کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو عبادت ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس عبادت سے متعلق ہمیں چھان بین کرنی چاہیے، اس عبادت سے متعلق ہمیں پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ آخر ہم وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں اور روزے کیسے رکھیں۔ اسی طرح دین کے تمام معاملات کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تو جاننے والوں سے اس کو پوچھ لیا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور آپ دوسروں سے پوچھتے نہیں جو لوگ جانتے ہیں تو یقیناً گناہگار ہوئے ہم۔ ہمیں چاہیے، عورتیں ادھر پیچھے بیٹھ جائیں، ذرا سا مہربانی کر کے ادھر پیچھے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اس کے اوٹ میں چاہیے کہ ہم پوچھ کر کے دین کا علم حاصل کریں۔ اگر نہیں پوچھتے ہیں تو یقیناً ہم گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے نماز فرض کیا تھا، تم نے اس کو سیکھا کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ بھی علم دین، جس حد تک آپ اپنی نماز ادا کر سکیں، جس حد تک روزے رکھیں، جس حد تک زکاۃ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص دین کے علوم میں اسپیشلسٹ ہو، نہیں، ضروری نہیں، لیکن کم سے کم ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنا ہے تو غسل کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے۔ یہی حج ہے جس کو ہم ادا کرنے آئے ہیں, جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کتنی بڑی خوشخبری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کو اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ حج کیا, نہ اس میں جھگڑا اور فساد کیا, نہ اس میں کوئی غلط کام کیا, تو اس کا حج اس کے گناہوں سے اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے, ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا, یہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کیے کرتے ہیں اور ہمارے ہم تک پہنچاتے ہیں. بہرحال ضروری ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں, کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں شرم نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں شرم جن چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے آدمی, مرد ہو یا عورت, عورتیں اپنے خاص مسائل آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی تھی. دریافت کرنے سے پہلے ایک عذر بھی کر دیتی تھی, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا, آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کسی گندی چیز کا ذکر کرنا آپ کے شان کے خلاف سمجھتی تھی, لیکن چونکہ دین کا مسئلہ تھا کیسے جانیں گی جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے معلوم نہ کریں گی. کہتی ہیں اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ تعالیٰ معمولی سے معمولی مکھی کی مثال دینے سے شرم نہیں کرتا ہے. اسی طرح فرماتی ہیں وہ, کہتی ہیں اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ رب العزت حق بات سے شرم نہیں کرتا ہے. تو کیا عورت اگر خواب میں دیکھے کی مرد کے ساتھ ہمبستری کر رہی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ دیکھیے یہ خاص عورتوں کا مسئلہ اور جو کی شرم کرنے کا مسئلہ ہے, کیونکہ عورت خواب میں اس قسم کا مسئلہ اس وقت دیکھے گی جب شوہر کا اشتیاق اس کو ہوگا, یہ مسئلہ شرم کا ہے. لیکن اللہ تعالی راضی ہو ان جاری عورتوں اور ان عظیم عورتوں پر کہ وہ اس قسم کے مسائل پوچھتی تھی اور ہم تک وہ مسائل پہنچے ان کے ذریعے سے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہم خواب میں دیکھیں کہ مرد ہمارے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو کیا ہمارے اوپر غسل واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس قسم کا خواب دیکھے, ہاں وہ مرد ہو ہاں عورت ہو, اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کچھ نکلے نہ, پانی یعنی پانی یا منی کا حصہ اگر نکلا ہے اگر سوکھ گیا ہو, دیکھیے کپڑے پر لگا ہے تو غسل واجب ہے. اسی طرح جسم میں لگا ہے, جسم میں لگا ہے تو غسل واجب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملات میں شرم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہم پوچھے جائیں گے, کھانے کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کی کیسا کھایا, اچھا کھایا یا برا کھایا, لیکن قیامت کے دن اس عبادت کے بارے میں ہمیں ہم سے پوچھا جائے گا جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن اس عبادت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہزار نعمتیں نازل کی, ہم اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اسراف نہ کریں, اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ حرام کا پہناوا نہ ہو, اچھے سے اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ زمین غلط نہ دبا کے لیے ہو یا حرام مال سے نہ پیدا کیا ہو. اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے, اور مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. یہ نہ سمجھیں اس آیت کی تفسیر, یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم مصلی بچھا کر کے مسجد میں ہمیشہ بیٹھے رہے ہیں, اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے, کیونکہ یہ دین اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر جذبے ہزار جذبے دیے ہیں, ہزار خواہشیں دی ہیں, کھانے کی بھوک دی ہے, عورت کے ساتھ ہم مستری کا مادہ بھی دیا ہے, اسی طرح کمائی کا اور پیسے جمع کرنے کی حرص بھی دی ہے. سب چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت جیسا کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, جس نے پیدا کیا ہے اس انسان کے ایک ایک رگ اور اس کی ایک ایک ضرورت سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو اسلام یہ حکم نہیں دیتا آپ کو کہ آپ بھوک مر کر کے نماز پڑھیں، جائز نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابیہ آتی ہیں، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ بہت ہی سادہ حالت میں راضی تھے. دیکھیے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کے لیے سنگار کرے. سنگار زینت کی چیزیں جو ہیں، سب سے بڑی سنگار جو ہے سرما ہے، کہل ہے، جیسا کہ پانی کا استعمال کرنا ہے. عورتیں نہائیں دھوئیں، صاف ستھری رہیں اور کہلت سرمے کا استعمال کریں. اس کے علاوہ اور کچھ زینت کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں، اچھے کپڑے پہنے مرد کے سامنے، شرط ہے کہ مرد کے سامنے. یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا، نخائی شریف کی حدیث شریف ہے، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی، حالانکہ وہ امت کے لیے باپ کی حیثیت سے تھے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ تمام امت کے ماں کے درجے میں ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا، کسی عورت کا جسم کبھی نہیں چھوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، واللہ ما مست يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يد امرأة قط. صحیح روایت میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ دیکھیے بیوی ہے، اور بیوی شوہر کی نگرانی بڑی دقت سے کرتی ہے، خاص طور پہ ان سب معاملات میں کہ شوہر اس سے مل رہا ہے، کہیں کوئی اجنبی عورت سے تو نہیں مل رہا ہے. تو جب ایک عورت اس طرح کی گواہی دے رہی ہے کہ واللہ زندگی بھر پیارے رسول نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، تو یہ شہادت، یہ گواہی سب سے مضبوط گواہی ہے. ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو حضور نے بیعت نہیں کہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، لیکن اچانک آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا کہ سادہ سودہ تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے تم لوگ ہو کہ جانور کی طرح اپنے ہاتھ کو ایک دم سادہ رکھتی ہو، تم لوگ اس کو مہدی سے رنگ لیا کرو. دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تو دین اسلام ہمارا فطرت کا دین ہے، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے رات دن بیٹھ جائیں، بچوں کو بھوکا چھوڑ دیں، کمائے نہیں. نہیں، آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو تو اللہ کی ذکر کے لیے، نماز کے لیے دوڑ پڑو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پوری ہو جائے تو مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم مسجد میں زندگی گزارو، نہیں، انتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی رزق اور اللہ کا فضل ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بیان کیا ہے. آپ کے سامنے کھانا ہو، اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ سالم دیا ہے، جب تک ہاتھ بڑھا کر لقمہ منہ میں نہ ڈالیں گے تو آپ کے منہ میں لقمہ خود بخود نہ آئے گا. اسی طرح کھانا، کھانے کی تمام چیزیں تیار ہیں، جب تک کھانا نہ پکایا جائے کھانا نہیں تیار ہوگا. ہر چیز کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، ہم اللہ پر توکل کریں گے، توکل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر کاٹ کر کے بیٹھ جائیں اور کھانا آپ کو ملتا رہے گا. نہیں، ایک چیوٹی بھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب بیان کیا ہے، ایک سبب رکھا ہے اس کے ساتھ، اس سبب کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. الا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص حالات میں کرامت، اور کسی نبی کے لیے معجزہ، کسی ولی کے لیے کرامت کرے، یہ چند حالات میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا ہم یہ مطلب نہ سمجھیں کہ ہم مسلح بچھا کر کے رات دن مسجد میں بیٹھے رہیں، یا شادی نہ کریں، شادی کریں گے تو بچے آئیں گے، بچے آئیں گے تو کھانے پینے کی یہ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا، مزید گھر کا انتظام کرنا پڑے گا. نہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شادی کا بھی حکم دیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن آپ خود، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ خود جاتے تھے، کبھی کبھی مزدوری بھی آپ نے کی، ایک یہودی سے آپ نے قرض بھی مانگا، آپ کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ اپنے پیٹ کی ضرورت پوری کرتے تھے، تھوڑا ہی صحیح، کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے تھے تو عائشہ کہتی ہے گھر میں کھجور کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، کسی نے پوچھا تب پھر کیسے گزر، کہا پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آپ مہیا کرتے تھے باہر، لیکن یہ کوئی کہے کہ نہیں ہم اللہ پر توکل کریں گے، توکل اس کا نام نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا طریقہ یہی رہا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عبادت مسلمان کا ہر کام، چاہے وہ کھیتی کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، اور کوئی نوکری کر رہا ہو، سب کام اس کا عبادت ہے، اور عبادت کے دائرے سے اس کی ایک سانس یا اس کا ایک لہجہ وقت کا بھی خارج نہیں ہے۔ اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کی کھیتی آپ کی ملکیت ہے، کسی کی زمین آپ نے غصب نہیں کی ہے، آپ جو کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ یہ جو کمائی کرتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کہ ہم اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے حتی اللقمۃ یجعل فی امرأتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ہر کام باعث ثواب ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ بھی بیوی کے منہ میں مذاق کے طور پر ڈالتا ہے اس میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جو اپنی خواہش پوری کرنے بیوی کے پاس آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ دیکھیے صحابی نے تعجب کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس خواہش کے پیچھے ہمیں اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس خواہش کو کسی نے اللہ کی مرضی کے خلاف پوری کیا، یعنی ناجائز طور پر اس خواہش کو پوری کیا، بیوی کے ساتھ نہیں غیر بیوی کے ساتھ، تو کیا اس پر گناہ ہوگا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور گناہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو حلال طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہو تو تمہیں اسی طرح اجر ملے گا۔ دیکھیے مسلمان کا ہر کام اجر پر مبنی ہے۔ کوئی آپ چل رہے ہیں اقصد بھی مشیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا چلنا مقصد سے ہو، آپ کا چل رہے ہیں، اگر آپ نظر غلط اٹھا رہے ہیں تو اس پر گناہ ہوگا، لیکن آپ نظر نیچی کر کے ادب سے نکل گئے آپ کے اس فعل پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو عبادت کا مطلب ہی ہوا، اسی طرح آپ کوئی کمائی بھی کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کھیتی کرتا ہے، اس کی کھیتی میں سے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور، چڑیا، کوئی بھی بڑا سے بڑا جانور اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اس کو اس میں سے اجر ملتا ہے۔ دیکھیے ہر کام اجر ہے، بارک اللہ فیکم۔ اسی طرح یہ سب عبادت میں داخل ہے، جو کام آپ غلط کریں گے اس کو اگر آپ صحیح کریں گے تو آپ، جس طرح غلط کرنے پر اگر آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، اس میں گھر بنایا، آپ کو گناہ ہی گناہ ملے گا، آپ نے اس میں بچوں کو رکھا، اس پر آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ نے صحیح طریقے پر گھر بنایا، زمین خرید کر کے حلال روزی سے، تو آپ کو بچوں کے پالنے پر بھی اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے۔ ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، عبادت میں سب سے پہلا درجہ، اس میں کوئی شک نہیں، خاص وہ اعمال ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ عبادت کا سب سے اہم جز، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے، جس میں توحید کا مسئلہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں اسلام کے کھمبے ہیں، بنی الاسلام والا خمسۃ ارکان، یہ کھمبے کی حیثیت ہے، جس طرح بلڈنگ بناتے وقت آپ کھمبے رکھتے ہیں، اگر کھمبے نہ ہوں تو بلڈنگ قائم نہیں ہوگی، اسی طرح ان کھمبوں کے بغیر آپ کا اسلام یا اسلام کے دوسرے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم پلر، سب سے اہم کھمبا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہی دینا، یعنی یہ نہیں کہ آپ دل میں اس کا اعتراف کریں، نہیں، اس کو بولنا بھی، اس کا اعلان کرنا بھی واجب ہے آپ کے اوپر۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، ہم اللہ کی وحدانیت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ثلاثة آپ لوگ يعني هذا خلوها شوية للحريم الله فيك خليه هناك آپ لوگ پیچھے ہو جائیں وہ لے کے آتے ہیں کیا نام ہے مائکروفون ان شاء الله آواز خليه هنا يا أخي خليها هنا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں ماں إذا هنا في القريب من الحريم حتى يسمعوا إن شاء الله خليه هنا في محلك أيوة هناك تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمیں چاہیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو برپا کریں یعنی اس کے معنی کو سمجھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے نماز کا کیا طریقہ ہے روزے کا کیا طریقہ ہے سب طریقے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو میں یا ان ارکان کے خلل میں ہمارے دین میں بہت بڑا خلل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں ہندوستان پاکستان یا دوسرے خود عرب ممالک میں آپ مصر جیسا ایک علم کا گہوارا لیکن اس میں ایسے ایسے شرک ہوتے ہیں جو یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منافی ہیں تو یہ نہ سمجھے آپ کی عرب ممالک میں شرک نہیں ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو ہم اپنا متبع یا اپنا امام یا اپنا مقتدا نہ سمجھے پیارے رسول کے سب متبع ہیں جو شخص پیارے رسول کی بات کر رہا ہے ہم اس کی بات مانیں گے ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء ہمارے اسلاف سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آپ تک دین پہنچائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے عبادت کیا ہے نماز اگر آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شرک ہوا اسی طرح اللہ نے اپنے لیے جو چیزیں خاص کر رکھی ہیں اگر دوسرے کے ساتھ اس کو آپ منسوب کر رہے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دوسرا بھی یہ کام کر سکتا ہے تو عین شرک ہے عین شرک ہے نبی کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی بن کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے خاص آپ کی تربیت فرمائی 40 سال کی عمر تک آپ کے اوپر کوئی داغ نہیں لگا الحمدللہ آپ کی زندگی بے داغ آپ صداقت اور امانت کے پیکر آپ کو مکے والے صادق اور امین کہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب 40 سال کے آپ ہوئے تو آپ کو نبوت سے نوازا نبوت سے نوازنے کے بعد آپ کو حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین اے پیارے رسول آپ سب سے پہلے اپنے اقارب کو کیونکہ الاقربون اولی بالمعروف ایک عام قاعدہ اسلام کا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے احسان کے زیادہ مستحق ہے اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں یا دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اگر ہمارا کوئی سگا بھائی غلط راستے پر ہے تو سب سے پہلے اس کو پکڑنے کا حق ہے اگر ہم اس کو نہیں پکڑ رہے تو ہمارے اوپر گناہ زیادہ ہوگا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین اے پیارے رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کوہ صفا پہ چڑھے جس کا آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا پرانے زمانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی قوم عرب کا جاہلیت کا زمانہ تھا کہ قبائل ایک دوسرے پر اچانک حملہ کر دیا کرتے تھے اچانک آ کر کے کیونکہ بھوکے مرتے تھے پہاڑوں میں زندگی گزارتے تھے معمولی دشمنی ہو جاتی تھی تو پورا قبیلہ ایک طرف ہو کر کے دوسرے قبیلے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس قسم کے خطرناک موقعوں پر ننگا ہو کر کے پہاڑ پہ چڑھ کر کے چیختا کہتے کہ واہ صباحا واہ صباحا دوڑو دوڑو صبح کے وقت تمہارے اوپر مصیبت آنے والی ہے اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن ننگے نہیں ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگے نہیں ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے سمجھ لو کہ میں ایک ننگا ڈرانے والا ہوں جیسے کہ تمہارے یہاں تمہاری اصطلاح یا تمہارے اندر یہ چیز ہے کہ اس قسم کے موقع پر ننگا ہو کر کے کوئی پکارتا ہے تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے اس میں ابو لہب بھی تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار چچا وہ بھی تھا سب لوگ اکٹھا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ میں کھڑا ہوں تم لوگ پہاڑ کی دوسری طرف ہو میرے سامنے پہاڑ کے دونوں جانب واضح ہیں چاہے وہ دائنی طرف ہو بائیں طرف ہو دونوں طرف دیکھ رہا ہوں تم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہو اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے؟ جھوٹا مانو گے. سب نے کہا ما عرفنا کا الا صادقا امینا. اے پیارے رسول، اے محمد بن عبداللہ، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ کو ہم ہمیشہ سچا ہی جانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم سچا جانتے ہو تو سنو اللہ تعالیٰ کے اس پہاڑ کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے اللہ کا عذاب تمہارے پیچھے ہے. اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ابو لہب غصہ ہو کر کے کہتا ہے تب لک یا محمد، تمہیں تمہارا ناس ہو، تم غارت ہو یا محمد. نعوذ باللہ. ابو لہب کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو، تمہاری ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں بلایا یہاں تمہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس وقت سب واپس آ گئے، کسی نے بات نہیں سنی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا. اس غم کا اظہار اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت ہی دگرگوں ہو رہی تھی غم سے، آپ نہال تھے کہ کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے اللہ کے رسول، آپ تو صرف مبلغ ہیں، آپ کا کام ہے کہ پہنچا دے، اس کے پیچھے آپ اپنا جان، اپنی جان نہ کھوئے کہ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. آپ کا فریضہ ہے، پہنچا دیجیے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا حضرت ابو طالب، جن کے بارے میں آپ بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت آپ کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. لوگ جب انکار کر رہے تھے آپ کو ستا رہے تھے، حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ شیب ابی طالب گھاٹی ہے، اس میں لوگوں نے بائی کاٹ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرنا چاہا، تو حضرت ابو طالب اور آپ کے خاص خاندان کے لوگ بنی ہاشم سب آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں گھس گئے اور لوگوں کے بائی کاٹ کو قبول کیا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا. عجیب یہ بات ہے. دیکھیے، ایک مسئلہ تھا کہ بہرحال اپنا، اپنے خاندان کا بچہ ہے، اپنا لڑکا ہے، اپنے بھائی کا لڑکا ہے، اس ضمن کے تحت وہ آپ کی مدد کر رہے تھے، لیکن دین قبول کرنے کے لیے، حالانکہ وہ سردار تھے، عقل میں بہت بڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی، وہ ایمان نہیں لا سکے. 3 سال تک آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں سرد اور گرم، سختی سستی سب کچھ برداشت کرتے رہے. یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا، انہوں نے، کفار مکہ نے آپ کے ساتھ پورے طور پر بائی کاٹ کر دیا کہ کوئی شخص نہ ان سے کوئی چیز خریدے، نہ ان کے ہاتھوں کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کوئی شادی کرے، نہ ان کی شادی کو قبول کرے. عجیب مسئلہ رہا، لڑکیاں پڑی تھی، غم کا مسئلہ بہت، غم سر پر پہاڑ کی طرح سوار تھا. حضرت عباس، حضرت ابو طالب، دوسرے سب آپ کے ساتھ شریک تھے، لیکن سب اسلام نہیں رہے. دیکھیے عجیب مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز دیکھتے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کی محبت اور ہم سے دفاع، ہماری مدد کر رہے ہیں لیکن اسلام نہیں لا رہے ہیں، تو آپ بہت ہی غمگین ہوتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ جگہ، جیسا کہ یہاں تسلی دی کہ کیوں آپ اپنے جان کو کھو رہے ہیں، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیوں اپنی جان کو افسوس میں کھو رہے ہیں؟ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہنچا دیں، اور توفیق اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ جس کو چاہیں کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اسلام میں داخل کریں یا ہدایت دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں. افضل الرسل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اوہام کا درجہ سب سے بڑا، قیامت میں تمام انبیاء سفارت سے عاجز رہ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سفارت کا حق دے گا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ دیکھیے، آپ جو چاہیں گے سب کچھ، جو چاہیں وہ نہیں ہوگا. انک لا تهدی من احببت. جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پائے، میں جس کو چاہوں گا وہ ہدایت دوں گا. بہرحال ابو طالب جان کری کی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حق چچا کا ادا کرنے کے لیے ان کے سرحانے جا کر کے عیادت کی، بیٹھے اور کہا یا امی، رو کر کے کہتے ہیں حدیث روایت میں آتا ہے، رونے کا موقع اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا چچا اللہ تعالیٰ کی دین سے بیزار، اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہو کر کے جا رہا ہے، رونے کا موقع. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ نلی مکر وحاج لک بہا بہا عند اللہ، اے میرے چچا صرف آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اس وقت بھی کہہ دیجئے تو مجھے اللہ کے یہاں آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک حجت پیش کرنے کا موقع مل جائے گا. کلمتن وحاج لک، دیکھیے بہت بڑی چیز ہے. پیارے رسول نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ مان لیں گے تو ہم اللہ کے یہاں آپ کے سامنے لڑ پکڑ لیں گے، سمجھ لیجیے. یعنی جیسے ایک پیارا بچہ اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول کے ساتھ، بہت اونچی مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ضد کر کے اپنے کسی کام بات کو منوا لے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعبیر فرمائی کہ ہم اللہ سے آپ کے سامنے حجت اور مخاطبہ کر کر کے ضد کر کے آپ کو بخشوا لیں گے. لیکن اللہ کی قدرت کی دوسرے لوگ بھی کفار مکہ کے باقی تو کہتے ہیں کہ یا ابو طالب، زندگی تو آپ نے ہمارے دین پہ، اپنے باپ کے دین پہ گزاری، کیا اب اپنے باپ کے دین سے تم مڑ جاؤ گے؟ توفیق نہیں ہوئی. کہتے ہیں بل علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی دین پر مر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، لیکن یہ استغفار کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار سے بھی منع کر دیا. بہت بڑی چیز، آخر میں نتیجہ جو نکالوں گا آپ اس کو سنیے گا، بہت بڑی چیز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی منع فرما دیا اور کہا کہ کسی مومن کے لیے آیا کہ یہ جائز نہیں کہ کافر کے لیے استغفار کی دعا کرے. یہ کوئی حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کو پورے طور پر اعلان کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، پورے انبیاء کے نزدیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق بھی نہیں دیا کہ آپ اپنے ان چچا کے لیے استغفار کریں جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں. جب یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں استغفار کا حق آپ کو نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا. آپ آیت اٹھائیں، ما کان للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین، وہ مومنوں کے لیے حق نہیں ہے، مومنوں کا حق نہیں ہے، نبی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کافر کے لیے استغفار کریں. تو ایک اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے طفیل میں، جس کے وسیلے میں ہمیں بخشش ملے، خطا نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں برتائیں. لا الہ کا مطلب ہے کہ ہر وہ صفت یا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیا ہے کسی کے ساتھ وہ چیز نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے. کفار مکہ بھی ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، دیکھیے ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو اے پیارے رسول اگر ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، کون تم کو روزی دیتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو پھر آپ سے جب پوچھے کہ آخر تم ان معبودوں کی ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے. اب آپ یہ سوچئے عقل کا دیوالیہ نکل جائے آدمی کا کہ ایک پتھر سے اپنی امیدیں وابستہ کرے. پتھر جس کو خود وہ بناتا ہے, جیسے وہ کیا نام ہے اپنے یہاں مشہور ہیں کبیر داس, ان کے دوہوں میں آتا ہے کہ دنیا ایسی باولی کی پاتھر پوجے جائے. دنیا ایسی باولی, باولی باولا بیوقوف یا پاگل, دنیا ایسی باولی کی پاتھر پوجے جائے, گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. یعنی عجیب بات ہے کہ اس پتھر کو اٹھا کر کے خود لاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ انسان اللہ کی عبادت, اللہ کا بندہ اگر نہ بنے تو پوری دنیا کا بندہ ہو جائے گا. اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرے گا تو تمام چیز کو کی عبادت کرنا شروع کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کر کے ہزار لوگوں کے سجدہ کرنے سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ نہیں کرے گا, صرف اسی کے لیے اپنی عبادت خالص نہیں کرے گا, تو 360 بت خود یہ کفار قریش پوچھتے تھے اپنے یہاں ہندوستان میں یا جہاں بھی ہندو ہے. آپ سوچئے کہ ان کے ہزاروں معبود ہیں. ہوا کا معبود الگ ہے, بچہ دینے کا الہ یا کیا کہتے ہیں بڑا یعنی سمجھے اللہ یا خدا ان کا الگ ہے, روزی کا الگ ہے, گائے تک پوچھتے, سب کچھ پوچھتے ہیں. اور ہریے کے لیے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا, خود بچپن میں دیکھا کرتے تھے, اللہ کا شکر زندگی بہت سے ادھر گزر رہی ہے. ہندو جب درخت پہ چڑھنے لگتا تو اس کی پیروی کرتا, درخت کے اوپر جھک کر کے اس کو آداب بجا لاتا تاکہ یہ گرا نہ دے. عجیب ہے یہ, یعنی یہ درخت کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو درخت سے گرا دے گا. دیکھیے عقل کا دیوالیہ, اسی طرح پتھر پوج رہا ہے جس پتھر کو خود اٹھا کر کے لاتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس پتھر کو آج یہاں سے پھینک کر کے کل دوسرا اس سے خوبصورت پتھر اٹھا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. دیکھیے اسلام کی عقل اور کفر کی عقل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کی عقل جو ہے وہ پاکیزہ اور تمام چیزوں سے یا ایسی چیزوں سے جس میں عقل سے گری بات ہے اسلام انہی چیزوں کی دعوت دیتا ہے. اور جب آدمی اسلام کا پیرو ہو جاتا ہے تو اس کی عقل تمام آرائشوں سے پاک ہو جاتی ہے. لیکن کفر کی عقل عجیب ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عقلاء الرجال میں سے کہا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب کہیں سفارت کے لیے بھیجتے تھے, ان کی یہاں بھی ایک طریقہ تھا کہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کے لیے کوئی بات چیت کرنی ہو یا کہیں باہر دوسرے لوگ جو تھے روم وغیرہ وہاں کسی کو بھیجنا ہو کسی بات چیت کے لیے کسی چیز کے معاہدے کے لیے, تو عرب کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو ایک چیز کو سوچ کر کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے, دوسری چیز کو سوچ کر کے مجھے رونا آ جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرا منظر بھی بیان کیا ہے. جس چیز کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ جاتی تھی وہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب ہم نکلتے تھے اونٹ چرانے تو اپنے ساتھ کھجوریں لے جاتے تھے اور کوئی چیز نہیں پاتے تھے وادی میں تو ہم ان کھجوروں کو بت کی شکل بنا کر کے پوچھتے تھے اور جب بھوک لگتی تو کھا لیتے تھے, جب بھوک آتی تو اس کو کھا لیتے تھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم لا کر کے بت یہاں رکھتے تھے اپنے گھروں میں کعبہ شریف میں, پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے اس کو پوچھتے تھے, دوسرے دن ہمیں کوئی اس سے خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو لا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیتے, اس کو پھینک دیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے. یقیناً یہ چیز عقل کے خلاف پڑتی ہے. کیسے قبول کرتی تھی عقل اس کو؟ جب اسلام کی عقل ان کو ملی, اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا, تو ان کو اپنے اس فعل پر ہنسی آتی تھی کہ کتنے بیوقوف ہم لوگ ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کی قدرت اسی رب العزت نے ان ان پڑھوں میں جو پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے علم اور حکمت سے بھری کتاب دے کر کے پیارے رسول کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ان کو سکھائیں اور ان کو پاک کریں دوسری گندی چیزوں سے پاک کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوچ کر کے جب اسلام کی نعمت ان کو ملی تو عقل اتنی اونچی ہوئی کہ یہ چیز ان کو خود ایسی گری معلوم ہوتی تھی کہ اپنے اوپر ان کو ہنسی آتی تھی. دوسری چیز جس کو سوچ کر کے وہ ہمیشہ رو دیتے تھے, روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اس وقت کو یاد کرو جب زمین جب یہ سورج چھڑ سورج یہ بے نور ہو جائے گا, ستارے چھڑ جائیں گے, زمین تحس نحس کر دی جائے گی, اور اس دن کو یاد کرو کہ یہ لڑکیاں جن کو تم زندہ دفن کر دیتے تھے اس سے پوچھا جائے گا بے ائی ذنب قتلت, قتل کرنے والوں نے زندہ دفن کرنے والوں نے انہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک لڑکی تھی, اس جب بڑی ہو گئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس کو اچھے کپڑے پہنا دو, نہلا دھلا دو, ہم کہیں اپنے کسی قریبی رشتے دار میں اس کو ملانے لے جاتے ہیں, ملاقاتیں کرنے جانے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب پہنچے جنگل میں تو لڑکی ظاہر ہے کہ کتنے عمر کی رہی ہوگی, جو چار سال کی تھی چھ سال کی تھی, لیکن جب وہ گڈھا کھود رہے تھے اور ان کی داڑھی پر مٹی پڑتی تو چیختی کہ ابو جان آپ کی داڑھی پہ مٹی پڑ رہی ہے, موقع پاتی تو جھاڑ بھی دیتی. لیکن دیکھیے جاہلیت کا زمانہ اسلام کے نور سے بے نور, اس وقت دل اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا سخت ہوا, بہرحال اس میں اس کو ڈال کر کے اور وہ چیختی رہ گئی, دفن کر کے چلے آئے. جب بھی اس کو سوچا تو رو پڑے. کہتے ہیں کہ یہ چیز جب بھی میں سوچتا تھا تو رو دیتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کا زمانہ, اسلام سے دوری کا زمانہ ہر قسم کے گناہوں یا ہر قسم کی برائیوں کا سمجھ لیجیے ایک گڑھ ہوتا ہے, لیکن جب اسلام کی نعمت سے آدمی اسلام کی علم سے آدمی آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بہت اونچے ہو جاتی ہے. دیکھیے وہی کام جس کو وہ اچھا سمجھتے تھے اسلام کے بعد ایک کو سوچ کر کے اپنے اوپر ہنستے تھے اور دوسرے کو سوچ کر کے روتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کے حقوق کو کہاں تک ادا کیا. روزی دینے والا اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی ہستی زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے روزی کا طلبگار ہے یا کسی مصیبت میں اگر وہ پھنسا ہے تو وہ افمن یجیب المضطر اذا دعا, کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے کہ مصیبت میں مبتلا آدمی کی مصیبت کو دور کرے, کیا کوئی ایسا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ایسا ہے. اگر کوئی شخص اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی قبر پر ولی کی قبر پر یا کسی بڑے سے بڑے زندہ پیر کے پاس جا کر کے کہتا کہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دیجیے تو یقیناً وہ لا الہ الا اللہ کا مخالف ہوا. یہی چیز تو خود وہ کرتے تھے کفار مکہ, جب بہت سی چیزوں کا اعتراف کرتے تھے, روزی دینے والا صرف اللہ. عجیب ہے اگر ہم اپنے کو دیکھیں ماحول کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں کفار قریش سے بھی ہم شرک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. بہت سے معاملات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ کون تم کو روزی دیتا ہے, کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا, کون مارتا ہے, کون جلاتا ہے, یہ ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے. لیکن ان کی پوجا صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے وسیلہ بنیں گے. بعض لوگوں کو انہوں نے ہوا کے لیے خاص کر رکھا تھا, پانی کے لیے خاص کر رکھا تھا, روزی کے لیے, سب کو وسیلہ بناتے تھے. لیکن آج تو یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب یا قبر میں جو دفن ہے ان سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے. تو گویا ہماری گمراہی کفار مکہ کی گمراہی سے بھی بڑھ گئی. تو اس وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اس کو منسوب نہ کریں، اس کو اس کے ساتھ متصل نہ کریں، اس سے وہ چیز نہ مانیں جس کا وہ حقدار نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، وہ حدیث، بہت سی احادیث جس میں صحابی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی کہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، کہ پیارے رسول نے اس طرح کا فرمایا، اس کو عام حدیث کہتے ہیں. لیکن حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں پیارے رسول نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس طرح کہہ دو. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء والردائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، الکبریاء والردائی، ومن نازانی فقد وجبت علیہ عذاب، وجب علیہ عذابی، او فمن نازانی ادخلته ناری. کبریاء اور تمام چیزوں کو لینا اور دینا، ہر وہ چیز جس کو ہم نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، وہ میری چادر ہے. جس نے میری چادر کو کھینچ کر کے مجھے بے چادر کرنا چاہے، تو اس کو ہم اپنے جہنم میں، اپنی آنکھ میں ڈالیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اعلان کر دیا، الکبریاء والردائی، اور یہ مثال دیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ بڑاپن یا لینا اور دینا یا بخشنا یا مارنا یا جلانا، کبریا کی تعریف میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے خاص کیا ہے. یہ گویا ایک چادر کی طرح ہے، جس طرح کوئی شخص چادر اوڑھے ہو، اگر آپ اس کو صرف چادر اوڑھے ہو، اس کو آپ کھینچ کر کے اچانک ننگا کر دیں، یا پہنے ہو چادر اس کو ننگا کر دیں، تو کتنا غصہ اس کو آئے گا. اس کی تشبیہ سمجھ لیجئے اللہ کے نے دی ہے کہ جو شخص ہماری وہ چیزیں، ہماری وہ صفتیں جس کو ہم نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کرے گا، متصف کرے گا، یا دوسرے سے اس کا خاص گار ہوگا، تو گویا میں اس کو اپنے جہنم میں، اپنی آگ میں ڈالوں گا. بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے ہمیں ڈر لینا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. اور یہ چیز جانے، اگر نماز اور روزے کے اندر، حج کے اندر، زکات کے اندر کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن اس کبریائی اور شرک کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. کلام پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فیصلے کا اعلان کر کے کہہ دیا ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو کسی حالت میں معاف نہیں کرے گا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزی صرف ہم دیتے ہیں، کوئی شخص جا کر کے کسی شخص سے، مردہ ہو یا زندہ ہو، یہ کہتا ہے کہ روزی دینے والے صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، سبب کے طور پر آپ اس سے کوئی چیز قرض مانگے، یہ روزی دینے میں نہیں آتا ہے. روزی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے، یعنی اس کے اسباب مہیا کر، ہمیں اس کی توفیق دے. اگر کوئی شخص اس طرح کہتا ہے کسی ولی کی قبر پر جا کر کے، تو گویا وہ شرک کا مستحق ہوا، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الدوامین ثلاثہ، قیامت کے دن ہر شخص کے لیے تین دفتر ہیں. ان تینوں دفتروں میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو ہم کبھی نہیں معاف کر سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے، اور چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ معاف کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، اور اس چیز کو، اس پر ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب کے دفاتر تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، ہماری ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا کنا نستنصف ما کنتم تعملون، ہم قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ تم جانتے تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کو ہم کا حساب نہیں لیں گے, ہم تو تمہارے ایک ایک بات کو اور ایک ایک حرکت کو ایک ایک نقل کو ہم لکھاتے تھے, ان لاکھوں نتن سے ما کن تم تعملو. تو قیامت کے دن یہ پلندہ تین پلندے ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں, تین دفتر ہوں گے, تین قسم کی کاپیاں ہوں گی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کاپی تو ایسی ہوگی جس جو صرف ہمارے حقوق سے متعلق ہے, صرف سے متعلق ہوگا, جتنا بھی صرف کسی نے کیا ہوگا ایک ایک چیزیں اس میں نقل ہوں گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسری کاپی یا دوسرا دفتر ایسا ہوگا کہ جس میں بندوں کے حقوق لکھے ہوں گے, بندوں کے آپس کے حقوق, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کی بات. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو لا يدخل اہل الجنت الجنہ. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے کا ایک سے دوسرے کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا. اسی طرح یہاں تک آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی انصاف کا مظہر کہ قیامت کے دن اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا اور وہ ایک دوسرے کو اس کا بدلہ دے کر کے جانوروں کو دو مٹی بنا دے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, اور صرف انسان اور جنات کے لیے جنت یا جہنم اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے. اسی وجہ سے کافر جب دیکھیں گے کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں, ہمارا حساب یا حساب کی کتاب اس میں سب کچھ گناہ ہی گناہ لکھا ہوا ہے, تو کہیں گے جیسا کہ سورہ اما میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, جب دیکھیں گے کہ یہ جانور مٹی بنا دیے گئے اور صرف ہم انس اور جن کو جنت یا جہنم میں جانا ہے, اور کافر یہ دیکھے گا کہ ہمارے دفتر میں تو صرف برائیاں ہی برائیاں شرک ہی شرک لکھا ہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہیں گے یا لیتنی کاش ہم بھی انہیں جانوروں کی طرح مٹی بنا دیے جاتے تاکہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہم بچ جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا دفتر جو پیش ہوگا حق العباد جس کو کہتے ہیں, اس موضوع پر بھی ہمیں اپنی زندگی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے. اگر ہم نے اپنے بچے کا حق مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہے, سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر فرد چرواہا ہے. مثال دیا جس طرح چرواہا اگر اس کے ریوڑ کسی کے کھیت میں چلی جائے یا اس کا جانور چلا جائے اور کسی کا کھیت کھا لے تو سب سے پہلے لوگ لڑائی مار جھگڑا کریں گے چرواہے سے, چرواہے ہی ذمہ دار ہے, تم نے اپنے ریوڑ کی حفاظت نہیں کی اور ہمارے کھیت کھا گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دی, کلکم راعن, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, اور اپنے ریوڑ کے بارے میں ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بچے کی تربیت آپ نے کیسے کی, بچے کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں, 6 سال تک کھیلنے دو کودنے دو سو لینے دو, لیکن 7 سال کے پہنچ جائے تو اب جوانی کے طرف آگے آگے قدم بڑھا رہے, ابھی سے ان کی تربیت ایسی ہو کہ آگے چل کر کے ان پر بوجھ نہ پڑے. ہی النفس ما حملتا تتحمل, عربی کا ایک شعر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو ایسا بنایا ہے کہ جیسی تربیت اس کی جائے اسی طرح وہ پل جائے گی. اگر آپ شروع سے بچے کو یہ بتا دیں کہ سوتے وقت تم یہ دعا پڑھو, سونے کے بعد اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اسی طرح کھاتے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ کرے, کھانے کے بعد الحمدللہ کرے, یہ چیز زندگی بھر وہ بھولے گا نہیں کتنا بھی گمراہ ہو جائے بہرحال, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ اصل دین سے کرنے کی اس کا خطرہ نہیں رہے گا. لیکن جب ہم اس کو بچپن ہی سے چھوڑ 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھانا ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے اور دوسری چیز ہے, آپ سکھائیں اس کو. یہ نہیں کہ 7 سال میں چھوڑ دیں, اچانک جب بیٹھائیں گے بڑا ہو جائے گا, ہاتھوں نہیں آئے گا. نماز پڑھنے کا حکم چھوٹا ہے تو ابھی ڈرے گا بعد ماں باپ سے. یہ بھی ایک تربیت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ نماز کا حکم 7 سال تک ہے. 7 سال سے 10 سال کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. وَضْرِبُوا عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا, 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. دیکھیے اگر ہم نے اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کا ماں کی مامتا باپ کی محبت, کہتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے سونے دو پھر اٹھ کے پڑھ لے گا, نہیں یہ چیز غلط ہے. اگر اسی طرح ہم نے پال دیا بچہ, اگر آپ اس کو 2 سال کے اندر دودھ چھوڑانا چاہے چھوڑ دے گا, لیکن اگر نہیں چھوڑانا چاہے تو 10 سال تک پیتا رہے گا. اسی طرح یہ 10 کا معاملہ ہے, آپ بچے کی تربیت بچپن ہی سے دین اسلام پر کریں گے تو آپ بھی کامیاب رہیں گے, بچہ بھی کامیاب رہے گا. قیامت کے دن جو سوال جواب ہوگا بچے کے بارے میں, اس میں ہم کامیاب رہیں گے. اسی طرح بیوی کا حق کیا ہے, کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرپن کا سبب بنے گا آپ کے سامنے. ظالم کے سامنے اندھیرا رہے گا, ظالم کے سامنے اندھیرا رہے گا, اور مومنین جو ہیں ان کے سامنے روشنی رہے گی. ایسا اندھیرا رہے گا, اندھیرے کا میدان عرصات القیامہ میں ایسا رہے گا کہ وہ چل نہیں سکتا. یہاں تک کہ جس کو اندھیرا رہے, جس کے سامنے اندھیرا رہے گا, نور والوں سے کہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انظرونا نقتبس من نورکم, دیکھو ہماری طرف ذرا دیکھ دو تاکہ تمہاری روشنی میں ہم بھی چل لیں. لیکن وہ کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تمہاری روشنی پیچھے ہی ملے گی, یعنی کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. تو ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ, بندوں کا ظلم بندے پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس دفتر میں ظلم کا کی فہرست لکھی ہوئے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا. اگر کسی نے کسی کو غلط طریقے سے قتل کیا ہے, قتل کا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ, خود لا الہ الا اللہ کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, وفی روایت حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, فاذا قالوها فقد عصموا منی دماءهم واموالهم. جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اس کو ہم چھیڑ چھاڑ اس کی نہیں کریں گے. لیکن آج جو شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے, اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے عمر کو کہ اس کو ہم اس سے لڑائی کریں, اس کو قتل کریں. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, کسی مسلمان کا خون صرف 3 اسباب کے علاوہ کسی سبب سے بہانا جائز نہیں ہے. یہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے پھر دین سے مڑ جائے. اسی طرح اگر کسی نے زنا کر لیا ہے شادی کے بعد تو اس کا قتل کرنا جائز ہے, اور یا اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ بادشاہ یا امیر المومنین اس کو پکڑ کر کے قتل کرے, قصاص واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی ناجائز آنکھ نکالی, العین بالعین والسن بالسن, کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے. دیکھیں کتنا مبارک دین ہے کہ اس میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو, غریب ہو یا مالدار ہو, سب کو مساوی حقوق دیے ہیں اللہ رب العزت نے. بڑے سے بڑا آدمی ہو, یہاں تک کہ ایک فاطمہ بنت قیس اور فاطمہ مخزومیہ قبیلہ قریش کی بہت ہی معزز عورت تھی, ان کے بارے میں یہ بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے چوری کر لی. دوسرے روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ مغنی مانگتی تھی, یہ زیور مغنی مانگ کر کے استعمال کرنے کی عادت پرانے زمانے سے رہی ہے. مغنی مانگتی تھی اور وہ بعد میں انکار کر جاتی کہ ہم نے تم سے مغرب مانگا ہی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹے. قریش کی معزز خاندان کی عورت ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ کیا. لوگوں میں گھبراہٹ اور کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کہا کہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ قریش خاندان کی ایک معزز عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. کسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجو. لوگوں نے کہا کس کو بھیجا جائے, سب ڈر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز تھی جس کو پیارے رسول نے جس کا فیصلہ کر دیا, اب اس کو منوانے کے لیے یا اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا معزز آدمی چاہیے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جس کی رسائی ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان سکتے ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ من یکلم فیھا الا اسامہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ ابن زید ایک صحابی تھے, چھوٹے عمر کے تھے, پیارے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے. ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ جا کر کے پیارے رسول سے بات کیجئے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. جب جا کر کے انہوں نے بات کیا کہ ان کا ہاتھ پیارے رسول نہ کاٹا جائے, قریش کی بڑی معزز خاندان کی معزز عورت ہے, ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, تو آپ اس سے بہت سخت غصہ ہوئے. آپ جب غصہ ہوتے تھے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ کے گالوں پر, آپ کے حدود خط مبارک پر انگور کے دانے پھوڑ دیے گئے, سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک, غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسامہ تم اللہ کے حد اور اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو, جان لو اگر ایسا ہوا وہ ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے. اس سے پہلے کی امتیں بھی یہود اور نصارہ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ ان میں سے کوئی شریف جب چوری کرتا تو جب کوئی نیچے نچلے خاندان کا عام آدمی کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے, اور جب شریف آدمی کرتا چوری کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے, اس کے بدلے بدلا دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی اسے ہلاک کیا. انما اہلک الذین من قبلکم. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت بخاری شریف کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا, کسی کا کی آنکھ نکال دی, کسی کا دانت توڑا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے. کسی کا ناجائز جان لی ہے, اس کا ناجائز خون بہایا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ دنیا کے قانون سے وہ بچ جائے. ہو سکتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے, عجیب بات ہے, جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام پر عمل کرنے کی, اسلام کی شریعت پر بہت کچھ عمل کرنے کی ہر زمانے میں کمی اور جان بیشی ہوتی رہتی ہے. اس کی برکت ہے کہ آپ چوری کے واردات, قتل کے واردات بہت کم سنیں گے. لیکن اپنے یہاں کیا ہوتا ہے, قتل کر کے آدمی گھر میں بیٹھا رہے کچھ نہیں ہوگا, قتل کر کے آدمی بہانے, وکیل صاحب بہانے نکال دیں گے آپ کے لیے, کوئی آدمی قتل کر دے تو ایسے بہانے بتا دیں گے, ایسے ہیلے بتا دیں گے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے قتل سے بچ جائے. کسی نے قتل کیا, جا کر کے قتل کے دن رشوت دے کر کے لکھنؤ, گورکھپور, کراچی کے کسی اسپتال میں لکھوا دے کہ فلاں تاریخ کو جس دن ملزم کے اوپر یہ الزام رکھا گیا کہ اس نے 9 تاریخ کو قتل کیا ہے, 8 تاریخ سے ہمارے یہاں دفتر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ